نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد حضرت ثانوي رحمة الله عليه کا ایک علاج ہے حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف آئے تکلیف تو اس وقت اللہ تعالی شانہ کی دو صفتوں کو اپنے ذہن میں لائے پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ حاکم ہے تو جب اللہ تعالی شانہ حاکم ہے تو ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے اور جب وہ ہمارے حاکم ہیں تو وہ جو کچھ بھی کریں اسے مان لینا چاہیے اسے قبول کر لینا چاہیے اسے تسلیم کر لینا چاہیے تو وہ حاکم ہیں ہمارے کل کائنات کے حاکم ہیں تو جب کسی ملک کا کوئی بادشاہ جو کہ حقیقی حاکم بھی نہیں ہے پھر بھی جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے اور اس فیصلے کی وجہ سے ہمیں کتنی ہی تکلیف کیوں برداشت نہ کرنی پڑے مگر ذہنی طور پر ہم قبول کر لیتے ہیں کہ بھائی بادشاہ کا حکم ہے اب کیا کریں گے اور ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے تو حاکم ہے اللہ تعالی شانہ لہذا جو بھی تکلیف ان کی طرف سے آئی ہے یا تکلیف کی جو شکل آئی ہے مصیبت کی جو شکل آئی ہے اسے قبول کر لینا چاہیے کہ حاکم ہیں آپ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو چاہے کریں اور کریں گے آپ وہی جو آپ چاہیں گے اور حاکم حقیقی ہیں ان کو حق بھی ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ حاکم ہیں لہذا وہ جو چاہے کر سکتے ہیں اور ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے لیکن ایک تسلی کی بہت بڑی بات ہے کہ آپ حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری صفت جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ حکیم بھی ہیں آپ حکمت والے ہیں اور اعلیٰ درجے کے حکیم ہیں آپ بہت زیادہ حکمت والے تو ایک عام آدمی جو حکمت والا ہوتا ہے وائز ہوتا ہے جس کے پاس وزڈم ہوتا ہے وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے جو ہماری عقل میں نہیں آتی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہی نوز بیٹر وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا وزڈم بیہائنڈ دس یہ کوئی خاص بات ہوگی لگ رہا ہے کوئی خاص بات تو جب ایک عام آدمی کے بارے میں ہم اپنے دل کو ایسی تسلی دیتے ہیں کہ یہ وائز ہے یہ سمجھدار ہے ان کے پاس حکمت ہے وزڈم ہے یہ غلط کام نہیں کر سکتے حالانکہ دنیا کے جتنے وائز لوگ ہیں وہ سب مخلوق ہیں تو کسی نہ کسی وقت کسی معاملے میں بلنڈر ہوگا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے خاندان میں کوئی ایسا حکمت والا وائز سمجھدار آدمی ہو کہ جو پہلے تین مرتبہ غلطی کر چکا ہے مگر چونکہ اکثر مرتبہ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے اور ایسا کام کرتا ہے کہ رزلٹ نکلنے کے بعد ہمیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ اوہ ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا تو جب بھی وہ کوئی ایسا کام کرے گا جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا ہم کہیں گے کہ نہیں نہیں ٹھیک تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ تو ایسے حکیم ہیں کہ کبھی غلطی نہیں ہو سکتی کبھی غلطی نہیں ہو سکتی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے طبیب تھے حکیم تھے ہربلسٹ تو ان کی نظر پڑ گئی پاخانے کے کیڑے پر اور نظر پڑتے ہی ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالی شانہ کی کائنات میں تو کوئی چیز بیکار نہیں ہے, اللہ کوئی بیکار کام نہیں کرتا. اس لیے کہ کانٹے والا درخت ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا بھی مقصد ہوتا ہے, کتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے, بلی ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے, سانپ ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کوئی چیز اللہ بیکار نہیں کرتے کام. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك, اللہ کی ذات پاک ہے کہ وہ کسی بیکار چیز کو پیدا کرے. تو وہ تو ان کو پتا تھا, مگر ذہن میں یہ آیا کہ یہ پاخانے کے اندر کیڑا ویسے بھی نفرت پیدا کرنے والی چیز ہے, تو اور پھر پاخانے کے اندر اس کا کیا فائدہ ہوگا. حضرت تھانوی رحمت اللہ نے یہ قصہ بیان کیا ہے. خیر بات آئی گئی ہو گئی, یہ طبیب خود بیمار ہوئے اور بیماری میں بینائی چلی گئی, آنکھ کی روشنی چلی گئی. بہت کوششیں کی مگر دوبارہ آنکھ کی روشنی نہیں آئی. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں کوئی طبیب آیا ہوا ہے, دوسرا ہربلسٹ, اور ہر ڈاکٹر کی کوئی نہ کوئی ایکسپرٹیز ہوتی ہے, خاص طور پہ ایسے ڈاکٹر ہربلسٹ وغیرہ جو ایک کسی مخصوص میتھڈولوجی کو فالو نہیں کرتے, خود اپنی ریسرچ کرتے ہیں. تو کہا کہ ان کے پاس ایک ایسی دوا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے, کبھی ہمیں بھی لے چلو. ان کو لے گئے, انہوں نے دوائی دی, جو طریقہ بتلایا اس طریقے سے استعمال کیے, ٹھیک ہو گئے, آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی, بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. اور دل چاہا کہ پھر ان سے ملاقات کریں, طبیب طبیب سے بات کریں. یہ بھی بڑے حکیم تھے کہ ان کو پوچھنا چاہیے کہ یہ دوا کیسے بنتی ہے, اس میں کیا کیا اجزاء ہے. تو جب پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کا جو اہم جز ہے اس دوا کا, وہ کیڑا ہے جو پاخانے میں رہتا ہے. تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ تو حکیم ہے, بہت حکمت والے, بہت حکمت والے. قرآن میں جگہ جگہ پر ہے کہ اللہ حکیم ہے, حکیم ہے, حکیم ہے, حکیم ہے, حکمت والے ہیں. کوئی کام اللہ کا حکمت سے خالی نہیں. تو جب بھی کوئی مصیبت آئے, تکلیف آئے, تو یہ سوچے کہ اللہ حاکم ہے. اللہ حاکم ہے تو ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے. لہذا رونے سے, دھونے سے, شکوا شکایت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور حاکم ہے اس لیے ان کو حق بھی ہے کہ جو چاہے کرے, حاکم ہے اس لیے ان کو حق بھی ہے کہ جو چاہے کرے. مثال کے طور پر یہ تو میں مثالیں دے رہا ہوں, حالانکہ ان مثالوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے, مگر سمجھانے کے لیے کہ جب دنیا میں چھوٹی چھوٹی حکومت کے ماتحت ہم رہ کر کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں. ایک مدرسے میں کوئی مدرس پڑھاتا ہے اور اسے کہہ دیا کہ آپ یہ حدیث کی کتاب چھوڑ دیجئے اور منڈے سے اب آپ حفظ کلاس پڑھائیے, کیا کرتا ہے وہ؟ شکوا شکایت, ہائی واویلا, کہ بھائی حاکم ہے, ان کی مرضی ہے, اب کیا کرے. دل اندر سے راضی تو نہیں ہے مگر کیا کریں گے, ان کا فیصلہ ہے, یہ مدرسہ چلاتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کبھی حق بھی ہے ان کا کہ انہوں نے مدرسہ کھولا ہے, یہ مدرسہ چلا رہے ہیں, ہم یہاں آئے تھے کہ بھائی ہمیں پڑھانے کے لیے جگہ دو, انہوں نے ہمیں رکھا, احسان کیا, بڑی کتابیں پڑھانے کو دی. اب یہ کہہ رہے ہیں, اب کیا کریں, ان کا ان کی ہی چلتی ہے اور ان کا حق بھی ہے. ایسا سوچنے سے دل میں تسلی پیدا ہوتی ہے. تو یہ تو دنیاوی امور میں جب ہم ایسا سوچ لیتے ہیں تو اللہ کے معاملے میں سوچنے میں کیا مشکل ہے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ جو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اور پھر اللہ جل جلالہ وامن والوں کو حق بھی ہے کہ وہ جو چاہے کریں, مگر سب سے بڑی تسلی کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی, مان لیا کہ ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے, اور انہیں حق بھی ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کریں. تو کوئی انفیئر ڈیسیجن لے لیں گے, ہم پر کہیں ظلم ہو جائے گا, کہا کہ نا وہ حکمت والے ہیں, اور جو بھی حکمت والا ہوتا ہے وہ غلط فیصلہ نہیں کرتا, اس لیے ایسا ہی فیصلہ ہوگا جو ہمارے لیے مفید ہوگا. تو حاکم ہے, ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے. حاکم ہے, انہیں ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. اور حکیم ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے کبھی بھی غلط نہیں ہوگا. ہاں, وقتی طور پر تکلیف ہوگی, بائی پاس کا آپریشن ہوتا ہے تو تکلیف سے, آپریشن سے پہلے بھی انگزائٹی ہوتی ہے, تکلیف کے بعد بھی کتنے ہفتوں تک تکلیف میں انسان گزرتا ہے, مگر وہ کیا سوچتا ہے کہ ڈاکٹر حکیم ہے, حکمت والا ہے, ایسے ہی چیر پھاڑ نہیں کرے گا. تو گو مجھے تکلیف ہو رہی ہے مگر اس کا فیصلہ صحیح ہے, اس کے فیصلے کو صحیح سمجھتا ہے, اسی لیے تو تکلیف کا پتہ ہوتا ہے, پھر بھی وہ کام کرتا ہے جو ڈاکٹر اسے کہتا ہے, کوپریٹ کرتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ. تو اللہ جل جلالہ وامن والہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. تو دیکھو, جب ڈاکٹر چیر پھاڑ کرتا ہے اور بستر پہ ہمیں ڈال دیتا ہے, دو مہینے تین مہینے تک بھی پلاسٹر چڑھا دیتا ہے اور ٹانگوں کو یوں لٹکا دیتا ہے, کبھی کبھی دونوں ٹانگیں لٹک جاتی ہیں, حرکت نہیں کر سکتا. ایک مریض کو ہم دیکھنے کے لیے گئے تھے ہاسپیٹل میں, اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے, آزمائشوں سے بچائے. تو دماغ میں ان کو کوئی تکلیف ہو گئی تھی, برین میں, تو بہت ہارڈ بیڈ کے اوپر ان کو سلایا ہوا تھا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیماری میری ایسی ہے کہ اگر میں کروٹ بدلتا ہوں, بیٹھتا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ خراب ہو جائے اور میری موت واقع ہو جائے. تو مجھے 72 آورس سے میں اسی حالت میں پڑا ہوا, اب ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی. طبعی طور پر اور فطری طور پر اور نیچرلی ان کو مزہ نہیں آ رہا تھا, مگر عقل ان کی یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر ظالم ہے, عقل یہی کہہ رہی تھی کہ یہ بیچارہ کیا کرے, یہ تو وہی کام کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے, بڑا اچھا ڈاکٹر ہے کہ میرے معاملے میں غافل نہیں ہے اور میرے اوپر سختی کر رہا ہے کہ بالکل ایسا ویسا مت ہونا, کڑوی کڑوی دوا پلاتا ہے, بہت اچھا ڈاکٹر ہے, مجھے انجیکشن پسند نہیں ہے پھر بھی انجیکشن ضرور دیتا ہے. تو دیکھو ڈاکٹر کی تعریف ہوتی ہے, تو جو کنڈیشن ہے اس کنڈیشن سے تو تکلیف ہوتی ہے, مگر ڈاکٹر جس طرح ڈیل کر رہا ہے اس سے تکلیف نہیں ہوتی. تو جب ہم یہ ذہن میں بٹھائیں گے کہ اللہ حکیم ہے, حکمت والا ہے, تو نیچرلی تکلیف ہوگی اس سچویشن سے, مگر عقل جو ہے وہ اللہ سے ناراض کبھی نہیں ہوگی. عقل یہی کہے گی کہ میرا اللہ بھی میری کسی روحانی بیماری کا آپریشن کر رہا ہے, میرے کسی روحانی نقصان سے مجھے بچا رہا ہے اس تکلیف کے ذریعے. اور جو نیچرلی اور طبعی تکلیف ہوتی ہے ایموشنز کی وجہ سے, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے, وہ تو اس کو ٹائم چاہیے ہیل ہونے کے لیے, تکلیف کو ہیل ہونے کے لیے ٹائم چاہیے. کسی کے والد کا انتقال ہو جائے, کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے, بہت زیادہ محبوب ہو, بیوی کا, شوہر کا, بھائیوں کا, بہنوں کا, اولاد کا, تو یہ جو تکلیف ہوتی ہے ان کے چلے جانے کی وجہ سے, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے, اس کا کوئی علاج نہیں, وہ تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ تکلیف کا جو وونڈ ہے وہ ہیل ہوتا جاتا ہے. مگر یہ جو اصل جو ہے کہ بھائی صبر کرو صبر, تو صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے دل میں کچھ تکلیف محسوس ہی مت کرو, اس سے مطلب یہ ہے کہ دماغ میں کوئی بات اللہ کے فیصلے کے خلاف نہ آئے. اور اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ اللہ حکمت ہے والا ہے اور اس کا ہر کام جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے, جو کچھ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہی کہا. اللہ تعالی شانہ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق دے, اور اللہ تعالی شانہ اپنی ذات سے ہمیں صحیح وابستگی عطا فرماوے. ان چیزوں سے ہم واقف نہیں, اس وجہ سے ہمیں جن حالات میں جس طرح سوچنا چاہیے ہم سوچ نہیں سکتے, اور آخرت بنانے کا جو چانس اللہ ہمیں دیتے ہیں اس چانس کو کھو دیتے ہیں. یہ جو تکلیف آتی ہے تو ان تکلیفوں میں صبر کر کے اللہ تعالی شانہ کی طرف رجوع کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے جب آدمی چلتا ہے تو پتہ نہیں کیا سے کیا پا لیتا ہے, وہ کیا سے کیا پا لیتا ہے. تو اللہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی, بس جب بھی کوئی تکلیف آئے اللہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں وہ کرنا ہے جو انہوں نے ہمیں کہا ہے, تقوی اختیار کرو, تقوی سے بلائیں ٹلتی ہے, استغفار توبہ کرو اس سے بلائیں ٹلتی ہے, خیرات کرو اس سے بلائیں ٹلتی ہے, دعا کرو اس سے بلائیں ٹلتی ہے, اور شرعی حد میں رہ کر جس تکلیف میں تم مبتلا ہو اس تکلیف کو دور کرنے کا جو بھی صحیح طریقہ سمجھ میں آئے اسے اختیار کرو. آدمی کو ڈیسپرٹ ہو کر اپنی تکلیف کا حل کسی ایسی چیز میں تلاش نہیں کرنا چاہیے جو اس کی دنیا کے لیے نقصان دہ ہو یا اس کے دین کے لیے نقصان دہ ہو. کبھی کبھی دین کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے اور دنیا کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے, ایسا عمل بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے, عزت چلی جائے, مال لوٹ جائے, بالخصوص جبکہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی علاج سمجھ میں نہیں آتا اور بیماری کی تشخیص بھی نہیں ہوتی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ سائیکولوجیکلی بیمار ہوتا ہے, یعنی حقیقت میں یہ ہے کہ بیمار نہیں ہوتا, وہ سائیکولوجیکلی بیمار ہوتا ہے کہ اسے ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے یہ تکلیف ہے. پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں کوئی بیماری ہو مگر ڈاکٹروں کے ٹیسٹ کرنے کے جو ذرائع ہیں, جو وسائل ہیں, وہ ان بیماریوں کو پکڑ نہیں پاتے. ایسی بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے چھوٹی موٹی کہ ابھی تک ریسرچ اتنی نہیں ہوئی ہے کہ اس بیماری کو پکڑ نہیں پاتے. یہ پتہ نہیں کتنے قسم کے سنڈرم ہو گئے ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر وقت تھکاوٹ 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 محسوس ہوتی رہتی ہے اور ظاہری سبب کوئی نہیں ہے, اور ڈاکٹر نے سب خون وون کا ٹیسٹ کر لیا اور کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو جو ڈاکٹروں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہو, ہو سکتا ہے. ڈاکٹر تو یہ دعویٰ کرتے ہی نہیں ہے کہ جتنی بیماریوں کو ہم سمجھ سکے ہیں بس دنیا میں اتنی ہی بیماریاں ہیں, وہ تو یہ دعویٰ کر ہی نہیں رہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی کچھ بیماریاں ہوں جن کو اب تک ہم دریافت کرنے میں کامیاب نہ ہوئے ہوں, تو ہو سکتا ہے کوئی کمزوری ہو, کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفسیاتی بیماری, سائیکولوجیکل بیماری, کہ میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں, مجھے ایگزوسٹن ہے, مجھے ایگزوسٹن ہے, مجھے ایگزوسٹن ہے. اب وہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, تو ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ کیا ہے ہم لوگوں میں کہ اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ کچھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ کچھ دوسرا ہے. ڈاکٹر کہے کچھ نہیں ہے تو خوشی خوشی گھر آنا چاہیے, اور سائیکولوجیکل مرض ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے تھا، کبھی کہہ رہے ہیں کہ خوش نہیں ہے، تو اس کے بجائے بڑی بیماری لے کر کے آتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کچھ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے. بس جب ڈاکٹر کچھ کی نفی کرتا ہے تو ہم اس کچھ کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں. اب یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، اور پھر عملیات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور عاملوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں. ایک عامل کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، چوتھے کے پاس گئے، پانچویں کے پاس گئے، اور ہر عامل کے پاس جاتے ہیں اور چھ مہینے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی فائدہ نہیں. اب دوسرے عامل کے پاس، وہاں جاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں تو تیسرے عامل کے پاس، وہاں جاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں چوتھے عامل کے پاس. اللہ کے بندو کچھ تو ہوش سے کام لو. ایک عامل کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ باہر کا اثر ہے. بھئی کیا باہر کا اثر ہے؟ کسی نے جادو کر دیا ہے. دوسرے کے پاس گئے تو اس نے کہا باہر کا اثر ہے. بھئی کیا ہے؟ تو کہ جن ہے. مگر اطمینان ہے، یہ دوسرے پر بھی اطمینان ہے اور ابھی تک پہلے پر بھی اطمینان ہے. جس نے کہا تھا کہ جادو ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس گئے، اور دوسرے نے کہا جن ہے، تو یہ دوسرے پر بھی بھروسہ ہے اور پہلے پر بھی بھروسہ ہے. یعنی عقل اتنی معوف ہو جاتی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک جن کہہ رہا ہے اور ایک جادو کہہ رہا ہے، تو جادو ہے یا جن ہے، یہ دو رائے میں اختلاف ہو گیا، تو مجھے تھرڈ اپینین لینا چاہیے. ابھی ہمیں سیکنڈ اپینین چاہیے نا، ان دونوں میں تو اختلاف ہو گیا ہے، مگر نہیں. اور یہ جادو اور جن تیسرے کے پاس جائیں تو کہ بھائی نظر لگ گئی، چوتھے کے پاس جائے تو کہ سایہ ہے. اور لوگ تو جانتے بھی نہیں کہ نظر کیا ہے، سایہ کیا ہے، بس وہ جو بولتے چلے جاتے ہیں مانتے چلے جاتے ہیں. پر ایک کے پاس، دو کے پاس، تین کے پاس تھکتے نہیں. پھر یہ ایسا سلسلہ ہے اور ایسی میز ہے کہ جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ زندگی بھر اس میں لگا رہتا ہے، اس کی عقل پھر کام نہیں کرتی. وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی اب تو ہر ایک کی رائے الگ ہے، اور پھر ایک کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے. آپ اگر کسی حکیم کے پاس بھیجیں گے اور پہلے حکیم کا علاج کارگر نہیں ہوگا اور آپ دوسرے کے لیے کہیں گے تو وہ کہے کہ نہیں حکیم کو تو ہم ٹرائی کر چکے. ہومیوپیتھ میں بھی ایسا ہی ہوگا، ایلوپیتھک میڈیسن میں بھی ایسا ہی ہوگا، حکیم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. عملیات ایک ایسا برکت والا سلسلہ ہے کہ بس وہ چلتا رہتا ہے. اور یہ لامتناہی ہی سلسلہ، اس لیے ہمارے بارے میں بہت سے لوگوں کو ایسا خیال ہے کہ یہ تو مانتا ہی نہیں کہ جادو ہوتا ہے، یہ تو مانتا ہی نہیں ہے کہ جن کا اثر ہوتا ہے. بھائی میں مسلمان ہوں، میں مذہب سے بیزار شخص نہیں ہوں الحمدللہ. جن بھی آدمی پر اثر کر سکتا ہے اور جادو بھی کیا جا سکتا ہے، قرآن میں حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور جادو کو موبقات میں سے کہا گیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ایسا کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ کسی پر جادو کرانا چاہیے، مگر اب جادو کرنے والے بھی نہیں رہے، وہ بھی عامروں کی طرح ایسے ہی پیسے بناتے ہیں. لوگوں کی تقدیریں خراب کرنے کے لیے، لوگ اچھی تقدیروں کو اچھی بنانے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور لوگوں کی تقدیر خراب کرنے کے لیے ساحرین کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس، جو ایسا کہتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، کسی کی روزی میں ایسا کر سکتے ہیں، کسی کی کامیابی کو ناکام کر سکتے ہیں، ناکامی میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. اور کبھی کبھی اس میں ایسے مراحل بھی آتے ہیں کہ ایک شخص کفر میں داخل ہو سکتا ہے. تو عملیات جو ہے، عملیات یہ ہم مانتے ہیں، جن جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے، وہ کسی کے اندر حلول کر سکتا ہے، وہ کسی کو خبتی بنا سکتا ہے، اس کو پاگل بنا سکتا ہے، مانتے ہیں، نہیں مانتے ایسا نہیں ہے. اور جادو بھی ہو سکتا ہے، جادو کروایا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، جادو سے ایک شخص متاثر ہو سکتا ہے، مانتے ہیں، مگر یہ نہیں مانتے کہ آپ کو جن ہے، آپ کو جادو ہے. جن کا اثر بھی مانتے ہیں، جادو کا اثر بھی مانتے ہیں، مگر آپ کو ہے یہ نہیں مانتے ہیں. پر بہت خیر خواہی سے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں. آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس موضوع کے اوپر جب کوئی بات آ جاتی ہے تو کیوں اتنی محنت سے سمجھا جائے ہمیں. اس لیے کہ آپ کا دنیا کا بھی نقصان ہے اور دین کا بھی نقصان ہے. دنیا کا بھی نقصان، دین کا بھی نقصان. کتنے لوگ ایسے لوگوں پر ایسا یقین کر بیٹھتے ہیں کہ وہ قریب بکفر ہو جاتے ہیں، کچھ نظریات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا بہت سے لوگ ایسے لوگوں کے بارے میں اس عقیدے کے حامل ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس علم غیب ہے، سب کچھ ان کو پتا ہوتا ہے، سب کچھ پتا ہوتا ہے ان کو، یہ بتا ہی دیتے ہیں کہ اندر سے کیا ہے. اندر تو عامل بھی تھے اور اچھے نیک لوگ تھے، اور ابھی بھی دنیا میں عامل ہوں گے، کسی جگہ کوئی ہوگا اور اچھی طرح سے عملیات کا کام کرتا ہوگا، مجھے اس کا انکار نہیں ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، اور اس کی ضرورت پڑتی بھی ہے، مگر یہ سب سائیکولوجیکل باتیں ہیں. میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے، شادی کے لیے لڑکی تلاش کی، خاندان بھی اچھا، لڑکا بھی اچھا، سب کچھ اچھا، مگر پانچ پانچ چھ چھ اور سات سات سال کے بعد ان کو لڑکی ملی، تو کیا جادو کی وجہ سے یہ سوچتے ہو؟ اگر اس چکر میں پڑ جاتے تو اسی طرح لڑکیوں کا حال ہے. پھر یہ کہ دنیا ہے، کبھی کبھی شادی ہی نہیں ہوتی بعض لوگوں کی، لڑکوں کی نہیں ہوتی، لڑکیوں کی نہیں ہوتی، جو بھی وجہ ہو. کبھی کبھی نوکری نہیں ملتی کسی کو، کبھی کبھی ایک شادی ہوئی ٹوٹ گئی، دوسری ہوئی ٹوٹ گئی، تیسری ہوئی ٹوٹ گئی، چوتھی ہوئی ٹوٹ گئی، فیکٹری لگائی نہیں چلی، دوسری لگائی نہیں چلی، تیسری لگائی نہیں چلی. تو کیا ایسا سوچنے کا کہ یہ کوئی باہر کا اثر ہے؟ ایسی چیزیں کبھی کبھار ہوتی ہے، کبھی کبھار. تو آپ سب حضرات کی خدمت میں ہماری درخواست ہے، گھر میں ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں بھی درخواست ہے، کہ پھر جب اس لائن پہ کوئی پڑ جاتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں، کبھی کبھی کوئی بیماری مقدر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز منظور ہوتی ہے، تو پوری زندگی وہ اس پریشانی میں رہتا ہے، پوری زندگی. اب بعض لوگ ایروپلین میں نہیں بیٹھ سکتے، نہیں بیٹھ سکتے، ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ بیماری ہے ان کو یہ، اور پوری زندگی رہتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، تو کیا کرتے؟ وہ سفر نہیں کرتے. اب یہ بیماری ان کے ساتھ رہے گی. تو ایسے بہت بیماریاں ہوتی ہیں جو رہتی ہیں. بعض لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، زندگی بھر وہ الرجی رہتی ہے. تو اس لیے تکلیف جب آتی ہے تو اللہ تعالی شانہ کو حاکم بھی سمجھے اور حکیم بھی سمجھے، اور شرعی حد میں رہ کر اگر آپ کے علم میں کوئی عامل ہو جو تقوی والا ہو، جو پرہیزگار ہو، اور جو علاج کا صحیح طریقہ جانتا ہو، اور آپ جائیں اور شرعی حد میں رہ کر کام ہوتا ہو، تو ہمیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. شرعی حد میں رہ کر کرنا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب تکلیف آئے تو یہ سوچے کہ اللہ حاکم ہے، حاکم مطلق، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ جو چاہے اس پر ہم راضی بھی ہیں، اور وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اس لیے اس کا جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا وہ غلط نہیں ہوگا. اب دور کرنے کے لیے اس سچویشن کو، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم بندگی دکھاؤ، مجھے یہ دکھاؤ کہ تم میرے بندے ہیں، اور میں نے تم کو اس سچویشن میں جو ڈالا ہے اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ میرے سامنے چھوٹا ہو جا اور ایسا بتا دے کہ میں کمزور ہوں, میں عاجز ہوں. یہ ایک وجہ ہی ہوتی ہے. تو اب عاجز ہی بتلاؤ کہ اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی نافرمانی کی وجہ سے ہو رہا ہے, میں عاجز ہوں, میں توبہ کر رہا ہوں, اب سے کوئی گناہ نہیں کروں گا. استغفار خوب کرو اور کہو کہ اللہ معاف کر دے, میرے سامنے جھکو, ہاتھ اٹھا اٹھا کے مجھے مجھ سے مانگو. یہ اللہ دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہو, خیرات کرو, یہ مصیبت اس لیے لایا ہوں میں. اپنے چھوٹے ہو جاؤ, عاجز ہو جاؤ, دنیا سے منقطع ہو جاؤ, اور شرعی حد میں رہ کر جو علاج ہے جائز اس علاج کو تلاش کرو, تلاش کرو. اور اگر علاج کارگر ہو جائے الحمدللہ, اور علاج مفید نہ ہو تو صبر کرو. اس لیے کہ میں نے یہ بیماری بھیجی اس لیے ہے کہ اس صبر کے ذریعے میں تمہیں دنیا آخرت میں بہت اونچے مقامات نصیب کروں. بھائی جو شوگر کے مریض ہیں, زندگی بھر شوگر کے مریض رہتے ہیں کہ نہیں؟ یا انہیں بھی یہ خیال آنے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی باہر کا اثر ہے اس لیے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بلڈ پریشر کے مریض ہیں, زندگی بھر بلڈ پریشر رہتا ہے. تو اسی طرح اور کوئی تکلیف ایسی ہوتی ہے, آدمی سائیکولوجیکلی کبھی افیکٹ ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ بہت ٹف تھے, ان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس واقعے کی وجہ سے وہ ٹوٹے, اور ٹوٹنے کے بعد پھر اتنے نرم ہو گئے کہ ذرا کوئی ایسی گھبرا دینے والی بات آتی ہے تو وہ انگزائٹی ان کو ہو جاتی ہے, تکلیف ہو جاتی ہے. اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس کو ٹریگر آف کس نے کیا ہے, یعنی سب سے پہلا واقعہ کب ہوا تھا, انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا. تو جیسے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اور پہلے جیسی طاقت نہیں رہتی, تو دل بھی کبھی کبھی اس پر اتنا بڑا صدمہ گرتا ہے کہ وہ ٹوٹتا ہے اندر سے, اور ٹوٹتا ہے تو پہلے جیسی برداشت کرنے کی طاقت پھر نہیں رہتی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈپریشن جیسا ہو جاتا ہے. اب اس کو یہ سمجھنا کہ باہر کا اثر ہے. جب تک باہر کے اثر کے پیچھے پڑے رہو گے تو اس عامل کے پاس جاؤ گے, اس عامل کے پاس جاؤ گے, یہاں جاؤ گے, وہاں جاؤ گے, جب یہ طے ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو بندہ پھر سارے عاملوں کو چھوڑ کر خالق کی طرف آ جائے گا, اور سجدے میں گرے گا, دعا کرے گا, اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اور پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی طرف سے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو بندے کو یہ تصور ہوتا ہے کہ چونکہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ عاجزی اختیار کرو, اس لیے میں تو اللہ سے یہ کہوں گا کہ اللہ میں کمزور ہوں, آپ اس تکلیف کو دور کر دیجئے, مگر آئی اللہ کی طرف سے ہے, لہذا اگر اللہ میری کوششوں کے باوجود بھی اس تکلیف کو نہ ہٹائے تو میں اس پر خوش ہوں. تو ذہن ایسا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, میرے اللہ کی طرف سے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسے پھر اس تکلیف میں اتنی لذت آئے گی جو مالداروں کو بریانی اور قورمے میں لذت نہیں آتی. ذہنوں کو ٹھیک کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے حالت پیش آئے, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, اور انتھک محنت کے باوجود مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. انتھک محنتوں کے باوجود مکہ مکرمہ میں رہ سکے ایسا ماحول نہیں رہ سکا. تو 13 سال تک تکلیفیں برداشت کرتے رہے, اور جو کامیابی نظر آنی چاہیے تھی ویسی کامیابی نظر نہیں آتی. تو ابھی جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں اور اس وقت ویسی کامیابی نظر نہیں آتی ہمیں, تو اس وقت ان کو کیا کامیابی نظر آئی ہوگی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو. اسی وجہ سے مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا. مکہ مکرمہ چھوڑا اور 2 بیٹیوں کی طلاق ہوئی ایک وقت میں, اور پھر کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی تھی, نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی تھی. لڑکا پیدا ہوتا تھا, انتقال انتقال انتقال. 4 لڑکیوں میں سے بھی 3 لڑکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انتقال کر گئی. تو یہ سارے اسباب ہیں کہ نہیں, کہ جن کے ہوتے ہوئے ایسا خیال آ سکتا ہے کہ کہیں باہر کا اثر تو نہیں, مگر وہاں تو ایسا کوئی خیال نہیں ہے. اور جب ہجرت کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین آئے مدینہ منورہ, تو مسلمانوں کے یہاں نہ انصار میں اولاد ہو رہی تھی نہ مہاجرین میں, نہ انصار میں اولاد ہو رہی تھی نہ مہاجرین میں, حتیٰ کہ یہود مدینہ یہ کہنے لگے کہ دیکھ لیا آپ نے ان کے یہاں تو اولاد ہی نہیں ہوتی جو مسلمان ہوتا ہے. تو یہ خیال آ سکتا تھا کہ نہیں, اس وقت تو دور دورہ تھا جادو کا, تو ایسا خیال آ سکتا تھا یا نہیں کہ سب پر نظر بندی کر دی گئی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ مسلمانوں کے یہاں اولاد ہی پیدا نہیں ہوتی. اسلام قبول کرنے سے پہلے انصار کے یہاں بھی اولاد ہوتی تھی اور مکہ مکرمہ میں مہاجرین کے یہاں بھی اولاد ہوتی تھی ایک لمبے عرصے تک, کئی مہینے گزر گئے اس حالت میں, نہ ان کے یہاں اولاد نہ ان کے یہاں اولاد. مگر وہاں تو کسی کو ایسا خیال نہیں آیا کہ کہیں یہودیوں نے تو کچھ نہیں کیا ہے, کہیں کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے تو کچھ نہیں کیا ہے. یہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے, تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے. اللہ جل جلالہ وعام منوالو کبھی کبھی حالات بھیجتے ہیں, ان حالات میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں, اور زندگی کا جائزہ لے کر جو کمیاں دین میں ہیں ان کو پوری کریں. یہ علاج ہے اصل. داڑھی شریح نہیں ہے تو داڑھی شریح ہو جائے, نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو تو نگاہوں کی حفاظت ہو, کانوں کی حفاظت نہیں کانوں کی حفاظت ہو, ٹی وی چھوٹ جاوے, فلم چھوٹ جاوے, میوزک چھوٹ جاوے, اگر سود ہے تو سود سے نجات, معاملات ٹھیک ہوں, معاشرت ٹھیک ہو, پانچ وقت کی نمازیں ہوں, تلاوت ہوں, یہ کر کے دیکھو, پھر دیکھو کہ اسی مصیبت کے اندر مزہ آتا ہے کہ نہیں. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عرصے تک تکلیف میں رہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک طویل عرصے تک تکلیف میں رہے, اور جلد جو ہے جسم کی خراب ہو گئی, اس میں پھوڑے پڑ گئے اور پیپ اور خون بہنے لگا. اور بعد حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کیڑے بھی پڑ گئے جسم میں, کیڑے بھی پڑ گئے. ان کو تو یہ خیال نہیں آئے کہ کوئی باہر کا اثر معلوم ہو رہا ہے, ایسی تو کوئی بیماری دیکھی نہیں پہلے. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں اولاد نہیں, ان کو تو یہ خیال نہیں آیا کہ 120 سال کی عمر میری ہو گئی, کوئی باہر کا اثر معلوم ہو رہا ہے. ایسا ہم لوگوں کو کیوں ہوتا ہے؟ یہ جادو وغیرہ بہت پہلے سے چل رہا ہے. قرآن میں تو اس کا ذکر ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر آئے, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کا بہت اثر تھا. تو بہت پہلے سے ہے, بلکہ بہت اعلیٰ درجے کا جادو شاید اس زمانے میں ہوا ہوگا جو ہمارے زمانے میں نہیں ہے. مگر کہیں بھی حدیثوں میں, صحابہ کی زندگی میں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں اس قسم کی چیزیں ہمیں نہیں ملتی کہ وہاں ایسا کچھ کلچر تھا کہ یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے, یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے, یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے. یہ تو ہے, ملتا ہے, مگر ایک جادو کسی نے نہیں, ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو کہیں یہ نہیں ملتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہو کہ آپ کی کیفیت تو کچھ ایسی معلوم ہوتی ہے, گڑبڑ معلوم ہوتی ہے. نہ, کسی نے نہیں کہا. اور ایسا کہیں نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے سامنے کہا ہو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے. حالانکہ تھا, بہت شدید جادو تھا, مگر ان کا ذہن جاتا ہی نہیں تھا ان چیزوں کی طرف. اور جادو بھی بدترین قسم کا, بدترین قسم کا جادو یہ ہوتا ہے کہ مرد پر بندش کر دی جاتی ہے اور وہ اپنی بیویوں سے صحبت نہیں کر سکتا, اور اس بندش کی مختلف پھر شکلیں ہوتی ہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی خیال آتا رہتا تھا کہ میں اپنی ازواج مطہرات کی ضرورت کو پوری کر رہا ہوں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آج رات تو میں نے بہت دعا کی بہت دعا کی بہت دعا کی بہت دعا کی کہ اللہ میں جو تکلیفیں محسوس کر رہا ہوں آپ میری مدد کیجئے آپ میری مدد کیجئے آپ میری مدد کیجئے آپ میری مدد بہت دعا کی تو اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھے بتایا کہ تیرے اوپر تو جادو کیا گیا ہے. دیکھو تب جا کر کے انہوں نے مانا کہ بھائی جادو ہوا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو جو عمل کرے گا بھائی اس کے فائدے کے لیے ہے یہ. باقی جس کو وہمی بننا ہے اور اسی چکر میں پڑے رہنا ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں. پھر تو گھر میں کچھ بھی ہوگا اس کا جو اصل سبب ہے اصل جو کوز ہے اس کو کوئی تلاش نہیں کرے گا. دیکھو ہم پبلک کے ساتھ کام کرتے ہیں اس لیے ہمارے سامنے اتنے کیسز آتے ہیں اور اتنی باتیں آتی ہیں کہ اس سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے اور تجربہ ہوتا ہے. میں نے ایسے گھرانے اور ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ جہاں بڑوں کے ذہن میں یہ بات اتر جاتی ہے کہ کوئی ہم سے حسد کر رہا ہے اور ہمارے اوپر جادو کیے ہوئے ہیں تو اس گھرانے کے نیچے کے جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی اس کمزوری کو پہچان لیتے ہیں کہ ان کو ماموں پر یا پھوپھی پر یا چچا پر یا فلاں پڑوسی کے اوپر شک ہے اس لیے کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نیگیٹو ہوتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی کیا ہے. پھر یہ بچے آزادی کے ساتھ جو چاہے کرتے ہیں اور کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ بچے بھی کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت میں کیا کر رہا تھا. مجھے تو جب کام ہو گیا اس کی بات پتا چلا میں تو بالکل ٹرانس میں تھا مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا. اور وہ ماں باپ بھی اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور بچے بھی مزے کرتے رہتے ہیں. اس لیے بھائی اس سے بچو اس سے بچو. اور جو حضرات باہر سے عاملوں کو بلاتے ہیں یا جو عامل یہاں آ جاتے ہیں ان کو سپورٹ دیتے ہیں اپنے گھروں کو ان کے لیے سرجریاں بناتے ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ جب تک آپ کو 100% معلوم نہ ہو کہ یہ اچھا عامل ہے یا نہیں اور یہ کہیں لوگوں کے دین کو تو برباد نہیں کر رہا ہے اس وقت تک بالکل ساتھ نہ دیجیے ورنہ آپ بھی اس میں سبب بنیں گے معاونت کے. رجوع کرو اللہ کی طرف اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالی شانوں میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور فراڈ عاملوں سے ہماری حفاظت فرمائے. فراڈ عاملوں سے ہماری حفاظت فرمائے. دیکھو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے بہت سارے شوز ہوتے ہیں تو جادوگر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جادوگر جو حقیقت میں جادو کرتے ہیں تو وہ نظر بندی کے عمل کو جانتے ہیں کہ آپ پر نظر بندی کرتے ہیں تو لکڑی جو ہے وہ آپ کو سانپ کی شکل میں نظر آتی ہے پتھر جو ہے وہ آپ کو مٹھائی کی شکل میں نظر آتا ہے. ایک تو یہ جادو ہے اور دوسرا کیا ہے شعبدہ وہ ٹرک جانتا ہے اور ٹرکس میں اتنی تیزی کے ساتھ وہ کام کر جاتا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا. ایسے بہت سارے ہوتے ہیں شعبدے. اور پھر کچھ جو ہے تحقیق ہوتی ہے کہ بھائی یہ تیل کے استعمال سے یہ چیز ایسی ہو جاتی ہے اور سرکے کے استعمال سے ایسی ہو جاتی ہے اور پانی کے اندر اتنے وقت تک ڈبوئے رکھے تو ایسا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں اور اس قسم کی چیزوں کو استعمال کر کے وہ آپ کو ایسی چیز دکھاتے ہیں جو آپ کی عقل میں نہیں آتی کہ ایسا کیسے ہوا ایسا کیسے ہوا. مگر اگر آپ بھی تھوڑی ریسرچ کرتے جو ریسرچ اس نے کی ہے تو آپ بھی وہی کام کر سکتے جو وہ کر رہا ہے. تو بہت سے عامل جو ہیں وہ شعبدہ باز ہوتے ہیں یہ جن کو یہاں انگریزوں کی اصطلاح میں میجیشنز کہتے ہیں اور سٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. تو اس سے آپ جا کر کے پوچھیں کہ یہ تم نے کیسے کیا تو وہ اگر آپ کو سمجھا دے گا تو آپ بھی ہنسیں گے کہ اچھا اس طرح اس نے کیا ہے. جسے ہم ماجک سمجھ رہے تھے وہ تو بہت معمولی چیزیں. یہ عامل جو ہیں وہ شعبدہ باز ہوتے ہیں اور اس شعبدہ بازی سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ماہر ہوتے ہیں, ہوشیار ہوتے ہیں, چالاک ہوتے ہیں. آدمی کو چہرے کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بھولا ہے, یہ ہوشیار ہے, یہ پڑھا لکھا ہے. کام ہی ہوتا ہے جس کا. وکیل وکالت کا کام کرتا ہے تو بہت کچھ وہ چیزیں سیکھ جاتا ہے جو ہم نہیں. ایک عالم جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہے تو وہ طالب علم کو دیکھ کر کے جو چیز سمجھتا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے. تو کام ہی ان کا یہ ہے. تو وہ اندازے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں, اس میں سے ایک آدھ تیر لگ جاتا ہے, بلکہ دس میں سے نو تیر لگ جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ ہی ہوتا ہے. اس لیے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے بھائی, دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. حتی الامکان کوشش یہ کرو کہ عاملوں سے بچا جائے. حتی الامکان بہت ساری اچھی اچھی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے. اللہ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچا, اے اللہ جادو سے بچا, جنات کے اثر سے بچا. المعوذات ہم نے ایک کتاب مرتب کی ہے, اس کے اندر بے شمار چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. میں نے بے شمار اس لیے کہا کہ کچھ چیزیں تعین کے ساتھ اور کچھ چیزیں تعین کے بغیر. دنیا اور آخرت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے پناہ نہیں مانگی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. جتنی بھی نقصان دہ چیزیں پڑھو اس کو, مگر ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے شیطان کہ بھائی اس میں تو روزانہ تین چار منٹ تک ہمیں اللہ سے بات کرنی پڑے گی, اور اللہ سے بات کرنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. یہ سعادت ہم لینا نہیں چاہتے. اللہ سے بات کریں ہم, دعا کرنا اللہ سے بات ہی تو کرنا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ تعویذ لکھ دے, وہ گلے میں ڈال دو, بہت آسان. وہ پانی پڑ کر دے دے اسے پی لو, وہ کوئی تعویذ دے دے کہ درخت پر لٹکا دو تو وہاں لٹکا دو, پتھر کے نیچے رکھ دو تو پتھر کے نیچے رکھ دو. وہ بہت آسان ہے نا, اس میں کچھ اللہ اللہ کرنا نہیں پڑتا. تو اللہ تعالی شانہ تو تکلیفوں کو بھیجتے ہیں اس لیے کہ میرا بندہ اس تکلیف کی وجہ سے میرے قریب آئے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں, عاملوں کے پاس جا کر اللہ سے اور دور ہوتے ہیں, اللہ سے اور دور ہوتے ہیں. تو بھائی بہت خیر خواہی کے ساتھ یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں. اور کتنے عامل ہیں, اب تو ہر عامل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس ایک جن ہے. جن ہر ایک کے پاس, جن کنٹرول میں ہوتا ہے, جن پر, جن کو تابع کیا ہوا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اوہ جن ان کے تابع. بھائی جن کو تابع کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, اپنے نفس کو تابع کرو یہ کمال کی بات ہے. اللہ نے دنیا میں ہمیں جنوں کو تابع کرنے کے لیے نہیں بھیجا, دنیا میں ہمیں اللہ نے اپنے نفس کو تابع کرنے کے لیے بھیجا ہے. کمال کی بات تو یہ ہے. اب جن کو تو تابع کیے ہوئے ہیں اور اس کا نفس تابع نہیں, عورتوں کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں. اور کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس تو جن کا سردار ہے, اور پھر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس ایسا سردار ہے کہ اس کے پیچھے چلنے والے ایک لاکھ جن ہیں. یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے خود ایسے عامل سے سنی ہے یہ بات, ایک عامل سے خود, کہ میرے پاس تو ایک سردار ہے جس کے پیچھے اتنے لاکھ جن ہیں. تو وہ ذرا تھوڑی حیا اور شرم کی وجہ سے کہا نہیں, ورنہ میں کہنے والا تھا کہ پھر مسجد اقصاد کو ذرا آزاد کرا دیجیے. مسجد اقصا کا مسئلہ اتنے سالوں سے یہیں پڑا ہوا ہے, اتنی بڑی فوج ہے آپ کے پاس جنوں کی, اور اب یہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں بیٹھ کر, عورتوں میں, بچوں میں, بوڑھوں میں, اپاہجوں میں. اور دل یہ چاہ رہا تھا کہ کہتا کہ جب بابری مسجد شہید ہو رہی تھی آپ ہی کے ملک میں, اس وقت آپ ان سارے جنوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے بیٹھ کر. سب دھوکے ہیں میرے بھائیوں, دھوکے ہیں. ہمارے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہ بھی بڑے عامل تھے. یہ کون عامل, یہ پروفیشنل عامل نہیں, یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے جن کو تقوی کی برکت سے قوتیں عطا کی جاتی ہیں. تو کسی نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کو جنات پریشان نہیں کرتے, اس لیے کہ جو جن کو نکالتا ہے تو پھر اس کی اولاد اسے پریشان کرتی ہے. اب ہمیں تو یہ سب پتہ نہیں, مگر کہتے کہ نکالتے ہیں اور نکال کر کے شیشے میں بند کرتے ہیں اور پھر سمندر میں پھینک دیتے ہیں, کسی جگہ دفن کر دیتے ہیں. یا لیسٹر میں بھی ایک عامل صاحب آئے تھے تو انہوں نے پتہ نہیں 10 جن نکال کر کے کوک کی بوٹل میں بند کیے تھے. اور کوک کی بوٹل میں بند کر کے وہ مریض کے بیٹوں کو کہہ کر چلے گئے کہ اسے کسی جگہ دفن کر دینا. تو بیٹے جو ہے ایک دوسرے پر ڈالنے لگے کہ تو لے جا تو لے جا, اس لیے کہ اس زمانے میں کوک کی بوٹل بھی پلاسٹک کی نہیں تھی. تو ڈر یہ لگا کہ اگر حد سے گر گئی تو, حد سے گر گئی اور یہ 10 نکل آئے تو. اور ایک جن کو نکالنے پر 200 پاؤنڈ لیتے تھے, تو 10 جن نکالے تو کتنے ہو گئے جی؟ ہاں, مگر انہوں نے ان کو ڈسکاؤنٹ دیا تھا کہ میں 1000 میں کر دوں گا آپ کو, اور خوش بھی بہت ہوئے کہ ڈسکاؤنٹڈ پرائز میں 10 جن نکل گئے. اور کب تک وہ ٹھیک رہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے تک. پھر اتنے ہی بیمار جتنے پہلے تھے. کیوں؟ اس سے کہ سائیکولوجیکل بیمار تھے. وہ سننا چاہتے تھے کسی سے کہ آپ کو جادو ہے یا جن ہے, اور کوئی یہ کہتا نہیں تھا. پہلی دفعہ کسی نے کہا تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں میں سمجھ رہا تھا یہ انہوں نے پہچان لیا. تو ایک ہفتے تک, 1 مہینے تک ٹھیک رہے, تو 1000 پاؤنڈ میں کئی بیماری بھی نہیں گئی. کہتے کہ جو جن کی اولاد ہے وہ بہت ناراض ہوتی ہے کہ میرے باپ کو اس نے جلایا ہے, میرے باپ کو اس نے بند کیا ہے شیشی میں, میرے باپ کو, تو وہ پیچھے لگتے ہیں. اسی لیے یہ حضرات کہتے ہیں عامل کہ ہمیں بہت کچھ پڑھتے رہنا پڑتا ہے. آپ عاملوں کو دیکھیں کہ وہ ہمیشہ اسے تسبیح گھماتے رہتے ہیں. بھائی کیوں؟ کہتے کہ یہ ہماری ڈھال ہے, ہمیں اتنے لاکھ مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہی پڑتا ہے. اب پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, مگر آپ لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں ماشاء اللہ. اوہ, 1 لاکھ مرتبہ روزانہ کلمہ طیبہ ہی پڑھتے ہیں. بھائی وہ نماز تو پڑھتا نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتا, اور کلمہ طیبہ پر آپ خوش ہو رہے ہیں. تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ کو جن پریشان نہیں کرتے, آپ بھی جنوں کو نکالتے ہیں. تو مفتی صاحب نے کیا فرمایا, بھائی مجھے کیوں پریشان کریں گے, میں کسی جن کو مارتا نہیں, میں کسی جن کو شیشی میں بند نہیں کرتا, میں کسی جن کو جلاتا نہیں. میرے پاس جب کوئی مریض آتا ہے جس میں جن حلول کیے ہوئے ہوتا ہے تو میں تو اس سے کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کے بندے کو کیوں پریشان کرتا ہے, چلا جا. وہ میری بات مان کر چلا جاتا ہے, مجھے وہ کیوں پریشان کرے گا. یہ ہے تقوی, بزرگی. تو اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں اس کا تعلق عقیدے سے ہے, یعنی دھیرے 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 اس کا تعلق عصمت اور عفت سے ہے. بہت سی عورتوں کی عصمتیں اور عفتیں ختم ہو گئی اس میں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کی. ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ الامان الحفیظ. اور لوگ جو ہیں ایسی چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی عقیدت ان کی نہیں جاتی. یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی رپورٹ کرو, رپورٹ کرو, تاکہ ایسے لوگوں کی یہ سرجریاں بند ہو. کہتے ہیں کہ ہم سب بھیک بول آگے, جن بن مکھلی دی تو گہرے. عقیدت ایسی ہو جاتی ہے کہ ڈرتے ہیں ایسے لوگوں سے. اور آپ جتنے اس وقت ہنس رہے ہیں اور بہت محظوظ ہو رہے ہیں اور گردن ہلا ہلا کے میری تائید کر رہے ہیں, آپ کے گھر میں بھی کل اگر ایسی کوئی بیماری آئے, اللہ حفاظت فرماوے, کہ جس میں ڈاکٹر یہ کہے کہ کچھ نہیں ہے اور آپ یہ کہے کہ کچھ ہے, تو آپ کا یہی حال ہوگا جو ان لوگوں کا حال ہے. نہیں مانتے آپ لوگ. آپ لوگ وہی مشورے کے لیے جاتے ہیں جہاں آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق مشورہ ملے کہ ہاں باہر کا اثر ہے اور علاج کرانے کی ضرورت ہے. آپ کے جو جیب خالی کریں, آپ کے ایمانوں پر جو ڈاکہ ڈالے, آپ کی عورتوں کی عصمتوں کے اوپر جو حملہ کریں, ایسے آپ لوگوں کو بہت پسند ہے. تو بھائی کسی شخص کا عامل ہونا یہ اس کی بزرگی کی علامت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھ لو. عامل ہوتا ہے وہ, کوئی ایکسٹرا آرڈینری ولی نہیں ہوتا کہ بھائی نہ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کی پابندی کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ عامل نیک ہو تو ولی بھی ہوگا, مگر عملیات کرنے کی وجہ سے کوئی بہت اونچا نہیں ہو جاتا. ہمارے یہاں ایسا ہے کہ کوئی عملیات کرتا ہے, تعویذ لکھتا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ میں جن نکالتا ہوں, تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا آدمی ہے. میں جب دار العلوم بریلوی سے فارغ ہو کے آیا 1986 میں, تو میرے دوستوں میں سے یہاں کسی نے مجھ سے ملنے کے لیے میرے پاس بیٹھنے کے لیے آئے, تو مجھے کہا کہ پورا ہو گیا. میں نے کہا ہاں الحمدللہ پورا ہو گیا. تو کہ اس کا مطلب ہے کہ اب تو جن بھی نکال سکتا ہوگا. تو میں نے کہا کہ نہیں. تو کہ پورج کر ہی لگتے رہے. یعنی ان کو ایسا ہوا کہ عالم کورس کا یہ حصہ ہے اور ہم نے ایک سال باقی رہنے دیا. تو کہ پورا ہی کر دیتے کہ جن بھی نکال سکتے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں, اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص MBBS کا کورس کر کے ڈاکٹر ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی کچھ عملیات ہوتے ہیں, جیسے جڑی بوٹی سے ہربلسٹ ہو جاتا ہے, تو اس میں کچھ تعویذ لکھنے کا طریقہ سیکھ کر کے اس میں بھی ہو جاتے ہیں. اس کا ہاں اگر جیسے نیک ڈاکٹر ہوگا تو اس کے علاج میں برکت زیادہ ہوگی, جیسے نیک لوئر ہوگا تو اس کے کیس لڑنے میں برکت زیادہ ہوگی, تو اگر نیک عامل ہوگا تو اس کے علاج میں بھی برکت ہوگی. یہ جیسے علاج کے مختلف طریقے ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی طریقہ ہے. اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالی شانہ ہوئے سب کو سمجھ دے, سب کو سمجھ دے اللہ تعالی شانہ, اللہ سب کو سمجھ دے. دین سیکھو, علم میں جتنی برکت ہوگی, دینداری میں جتنی برکت ہوگی, ان ساری چیزوں سے آپ حضرات کو نجات ملے گی, ان ساری چیزوں سے آپ بچ کر رہو گے. اللہ تعالی شانہ میں حفاظت فرمائے ہماری اور عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ.